کبھی روا نہیں شکوایا یار عشق میں، ہرگز کبھی روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، لیکن کرم جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ صدا نہیں، ان کی ہر ایک عطا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ بندوں کا عشق نہ ہوتا نہیں ہے آہتا، بندوں کا عشق ناتما ہوتا نہیں ہے آہتا، ہوتا نہیں ہے آہتا نفس کی مرضیات کا، جب تک کہ خون ہوا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی مراد ہے اگر میری رضا ہی چاہیے، اپنی تو کچھ صدا نہیں ان کی ہر ایک عطا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، ان کی ہر ایک عطا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں، ان کی ہر ایک عطا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ نالائے ہجر پر میرے ظاہر نہ ہو تو خندزن، نالائے ہجر پر میرے ظاہر نہ ہو تو خندزن، ظاہر نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، ان کی ہر ایک عطا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ آخر جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کی مال و زر پہ آ، جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مال و زر پہ آ، دنیا کے مال و زر پہ آ، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 22ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں، آگ کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، اس میں ایک معجزہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور تقریباً 3 سیر جو کا آٹا گوندھ کر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے یہ بات بتائی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کے ساتھ کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو جو 1000 تھے پکار کر جمع فرمایا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا اور روٹی مت پکانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آب دہن یعنی تھوک مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمائے ایک روٹی پکانے والی اور بلوا لو، ہانڈی میں شوربہ نکال نکال کر دو مگر اس کو چولہے پر سے مت اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1000 آدمی تھے، قسم خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسی ہی جوش میں رہی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ فائدہ اس سے آگ کے عالم میں بھی ایک خلاف عادت بات ظاہر ہوئی کہ آگ کا اثر شوربے کو کم کرنا ہے، لیکن آگ نے شوربے کو کم نہ کیا بلکہ وہ شوربے کے بڑھنے کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہے سے اتارنے سے منع فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوربے کے بڑھنے میں آگ کا دخل ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے حاضر ہوا ہوں اور یہ واعظ جو جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہوا اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ تصویر کشی اور میڈیا کی تباہ کاریاں، علم کی روح اور عمل اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبداللہ شجاع آبادی کا ختم بخاری تھا، دستار بندی ہوئی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دوستوں آج آپ کی دستار بندی ہو گئی، 8 سال آپ نے مدرسے میں پڑھ لیا، آج آپ کو بخاری شریف مل گئی، لیکن بخاری شریف کی روح تب ملے گی جب 6 ماہ کسی اللہ والے کے پاس لگاؤ، اصلاح کرواؤ، ان کی جوتیاں اٹھاؤ، اپنے نفس کو مٹاؤ، پھر ممبر آپ کا ممبر ہوگا، بیان آپ کا بیان ہوگا، آپ اشکبار آنکھوں سے درد بھرے دل سے بیان کریں گے اور لوگ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 10 سال دین میں لگاتے ہو، ہر سال کا 1 مہینہ، کم از کم 10 مہینے کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ. فرمایا خدا کی قسم، قسم کھائی حضرت مجدد نے کہ خدا کی قسم ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی ہوں اور اس کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ گیا ہو اور اس سے دین کے بڑے بڑے کام ہوئے ہوں، اور بقسم کہتا ہوں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو شین اور کاف بھی کہنا نہیں آیا، لیکن اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت سے، تقویٰ کی برکت سے اللہ نے ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل ادھر دستار بندی ہوئی، ادھر ممبر پہ جا کر بیٹھ گئے، اب نہ زکات کے پیسوں کا پتہ، نہ کسی مالی معاملات کی خبر، کس طرح دل جیتنا ہے کبھی سیکھا نہیں، بس جا کے بیٹھ گئے، لوگوں کی واہ واہ مل گئی تو جاہ میں پھنس گئے. تو اللہ کے عاشقوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اذلتن علی المؤمنین، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا ایک آواز آئی کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو میرے دل میں آیا کہ نماز کا کہوں، تلاوت کا کہوں، حج کا کہوں، بیانات، لیکن پھر دل میں آیا کہ ان پر آبجیکشن لگ سکتا ہے، اعتراض لگ سکتا ہے. آخر میں نے اللہ سے عرض کیا کہ آپ کے لیے توحید لایا ہوں، تو غیبی آواز آئی، اے بستامی، وہ رات یاد ہے جب تمہارے پیٹ میں درد پیدا ہوا تھا، تم سے پوچھا گیا تھا کہ درد کیوں ہوا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے درد ہوا. ارے دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ درد پیدا کرے، درد بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور درما بھی ہم پیدا کرتے ہیں، لائیے آپ کی توحید کہاں ہے. کل بھی جیسے عرض کیا تھا بیان میں کہ یہ کہنا کہ سفر کی وجہ سے حضرت شیخ بیمار ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. کل بھی یہی بات، بیماری تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صحت دیتے ہیں، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. کل جو ٹیسٹ ہوئے اس میں ایک ٹیسٹ میں انفیکشن تھوڑا سا آیا ہے، تو اب اینٹی بایوٹک شروع ہوئی ہے. آپ حضرت دعا فرمائیں کہ جس طرح بخار بھی دوبارہ بھی 100 پہ پہنچ گیا ہے. تو حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب فرما رہے تھے کوئی پرانی بیماری ہے جو سامنے آئی ہے، تو اور فرمائیں انشاءاللہ سے امید ہے کہ جب یہ ایک دفعہ کورس پورا ہو جائے گا تو پہلے سے زیادہ اچھی صحت انشاءاللہ تعالی ہوگی. تو اس لیے کل بھی عرض کیا خوب دعائیں کریں، ماشاءاللہ اتنے محبت کرنے والے، اور ایک دل میں یہ بات بھی آئی کہ کچھ احباب محبت بھرے میسج کرتے ہیں، تو اس وقت ایک میسج تو ٹھیک ہے، ایک حد تک بڑے بڑے میسج نہ ہوں، جس سے پہلے بالکل ایسی ماشاءاللہ ظروف نہیں ہے. ظروف تو الحمدللہ آج آپ نے جمعے میں بھی دیکھا، کل عشاء کے بعد بھی حاضری ہوئی، اس وقت بھی دیکھا ماشاءاللہ ایسا ظروف نہیں ہے، لیکن بعض احباب اس طرح کے میسج کرتے ہیں کہ جس سے حضرت تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ ان بیچاروں کی کیفیت ہے، لیکن کیفیت کو کبھی کبھار دبانا پڑتا ہے. جس طرح بعض حضرات جب اشعار ہوئے یا کوئی بیان ہوا تو چیخ مار دی، برداشت نہیں کر سکے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے برداشت کرو، اپنے جو حال ہے اس کو برداشت کرو، ظاہر مت ہونے دو، ایک کیفیت کو چھپایا جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے. ایک صاحب آتے ہیں ایک جگہ بیان کے لیے، حضرت والد صاحب نے بھی کئی مرتبہ ان کو ڈانٹا، اب جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو مجبوراً بٹری بدلنی پڑتی ہے، ورنہ وہ بار بار چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اچانک وہ سامنے والا ڈر جاتا ہے بےچارا، اور اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو اس سے پھر جو مقرر ہوتا ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو دور بیٹھنا چاہیے. تو جب اس قسم کے میسج آتے ہیں تو یہی وجہ ہوئی کل میں نے جو عشاء کے بعد والد صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، مشورہ ہوا بتانا نہیں ہے، اسی لیے وہ بیان جب شروع مغرب کی نماز میں ہی ایسی کیفیت ہو گئی کہ پورا دھیان والد صاحب کی طرف چلا گیا، کوئی ڈر تھا کہ کہیں نمونیا تو نہیں ہے، اب وہ بتانے سے منع کیا ہوا تھا، الحمدللہ اب حضرات کی دعاؤں سے نمونیا نہیں تھا، تو وہ جب نماز جیسے شروع کی تو اسی وقت دھیان والد صاحب کی طرف چلا گیا بیماری کی طرف، وہ دوسری رکعت میں پھر مسئلہ ہوا، تو اس لیے میں نے عرض کیا بیٹا آپ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس عرض کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ متعلقین بیچارے جب وہ مغرب کے بعد مغرب سے پہلے سمجھے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ تم تشریف لا رہے ہیں، جب مجھے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے شیخ شیخ ہوتا ہے، اولاد اولاد ہے، شیخ شیخ ہے، کچھ بھی ہو جائے اصل تو شیخ ہی ہے، شیخ کے بعد پہ اولاد ہے، تو وہ کیفیت پھر بیان پھر احباب کا ملنا وغیرہ، تو فون کیا تو حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب نے کہا جب مشورہ ہو چکا تھا کہ حضرت کو نہیں آنا تھا تو میں فون ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کہا کہ اس وقت خوب آرام کی ضرورت ہے اور کم سے کم لوگ حضرت سے ملے، کیونکہ یاد رکھیے میرے استاد حضرت مفتی محمد نجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اور یہ لوگوں میں بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ بیماری لگتی ہے یا نہیں لگتی، ایک انسان کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، تو دیکھیے اس میں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیماری لگتی نہیں ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزامی کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، تیسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اونٹ ایک خارشی اونٹ کے ساتھ بیٹھا جس کی وجہ سے اس اونٹ میں بھی خارش لگ گئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرے اونٹ میں خارش لگی ہے وہ پہلے اونٹ کی وجہ سے لگی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی، اللہ تعالیٰ نے، جس رب نے پہلے اونٹ کو خارش لگائی اسی نے دوسرے کو لگائی، تو ان تمام احادیث اور دوسرے احادیث کا خلاصہ میرے استاد نے یہ بیان کیا کہ اصل بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے، بیماری تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف پہلے فرمایا وہ رب مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، بیماری بھی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جیسے ابھی مضمون آئے گا، فرمایا اصل میں بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اب آئیے اصل بات پر کہ اصل بیماری اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اسباب کے طور پر احتیاط کرائی جاتی ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی مریض کے پاس گیا اور واقعی اس کو بخار ہو گیا تو اس کا عقیدہ کمزور نہ پڑ جائے، اس کا عقیدہ یہ نہ بن جائے کہ میں فلاں مریض کے پاس گیا مجھے بخار ہو گیا، جس طرح والد صاحب دامت برکاتہم کے متعلقین میں ایک ساتھی وہ پہلے دن ڈاکٹروں کے ساتھ چلے گئے ملنے کے لیے، ڈاکٹروں کو ساتھ لائے خود بھی چلے گئے، تو دوسرے دن ان کو بخار ہو گیا، اب یہ بخار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر عقیدہ کمزور ہوتا تو کیا کہتا کہ میں وہاں گیا مجھے بیماری لگ گئی، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں جو نیک ڈاکٹر ہیں کہ احتیاط کر لو تاکہ ہمارا عقیدہ کمزور نہ ہو جائے، ہمارا اب کسی کے دل میں واقعی یہ آ جائے جی کل حضرت تشریف لائے اس لیے دوبارہ بیماری ہو گئی، عقیدہ کمزور ہو گیا نا، اس لیے پہلے سے احتیاط کرو اسباب اختیار کرو تاکہ عقیدہ کمزور نہ ہو، بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں لیکن اسباب کے طور پر احتیاط کرائی جاتی ہے، تو آپ خوب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بیماری کا نام و نشان مٹا دے، خوب خوب صحت عطا فرمائیں، تو صحت کے لیے میسج کر دیا کہ حضرت کے جو بیٹے ہیں بھائی ہیں ان کے ذریعے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جو میسج آتے ہیں جن جن حضرات کے فون آتے ہیں الحمدللہ ایک ایک کا نام لے کر کے ابا ان کا میسج آیا انہوں نے یہ لکھا فلاں کا میسج یہ فلاں نے یہ کہا بعضوں کا میسج پڑھ کے تک بتایا الحمدللہ، لیکن ایسا کوئی نہ ہو کہ شیخ کا بھی دل کرے کہ مجھے جانا ہی چاہیے، میرے احباب پریشان ہو رہے ہیں، میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم کل کے بیان میں موجود تھے مجھے پتا نہیں تھا، تو فرمایا کہ ایک بات اور بھی سنو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے 17 دن پہلے بیمار ہو گئے، 17 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور ان 17 دنوں میں کبھی کبھار مسجد بھی تشریف لائے، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے انتظار کیا ہو، گھر کے آ کر بیٹھ گئے ہوں. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ یہ سمجھیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تھی آخری دنوں میں, اور باہر آئے تو فوراً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, تو کتنی دیر لگتی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی روایت میں نہیں ملتا کہ صحابہ پہنچے ہوں گھر کے باہر, تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی ایسے معاملات نہ ہوں کہ شیخ کو پھر وہ یہ ہو کہ میرے احباب تڑپ رہے ہیں. ہم دعائیں کریں. ابھی جیسے حضرت والد صاحب نے پیغام بھجوایا ہے, مفتی انوار صاحب کو میں نے فون کیا کہ آپ ختم خواجگان شروع کر دیں, ختم خواجگان شروع کر دیں. تو مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ ظہر میں ختم خواجگان ہوتا ہے, تو جن کے پاس موقع ہو, کوئی مجبوری نہ ہو, وہ آ کر شریک ہو جائیں. جن کی مجبوری ہو وہ دعاؤں کے ذریعے شریک ہو. تو اللہ تعالیٰ صحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, پہلے سے زیادہ اچھی اور خوب صحت عطا فرمائے. اصل 16 مارچ کو لاہور کا بڑے اجتماعات میں والد صاحب کا بیان ہے, جامعہ اشرفیہ لاہور میں تقریباً 6 یا 5 مجالس ہیں. 16 مارچ کو, ابھی فائنل نہیں ہوا یہ پروگرام, 16 مارچ کو, 17 مارچ کو, 18 مارچ کو, 16 مارچ کو جمعے کا بیان, پھر جمعے کے دن ہی مرکزی جو جلسہ ہے اس کا بیان, پھر 17 مارچ کو جامعہ اشرفیہ کے طلبہ میں بیان, پھر اثر کے بعد خصوصی مجلس, پھر دوسرے دن دوبارہ ان کے مدرسے میں بیان. تو اب 23 مارچ تقریباً آ چکی ہے, تو خوب خوب آپ لوگ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہی ایسی صحت عطا فرمائے کہ بیماری کا نام و نشان مٹ جائے. ایسی دعا ہو, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعاؤں کا کہنا چاہیے. ابھی میں نے انفیکشن کا کیوں بتایا, تاکہ ہم اور دل سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور زیادہ دعائیں بڑھائیں, دوسرے دوستوں کو دعاؤں کا کہیں. پتہ نہیں کون اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہو, اس کی دعا لگ جائے, وہ مستجابت دعوت ہو. کتنوں کو ہم سمجھتے ہیں ارے یہ کیا اللہ والا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, وہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے بندے ایسے ہیں, مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں, کہ ان کے بال پراگندا, مٹی والے بال, پاؤں مٹی آلود, کسی کے گھر سفارش کرنے جائیں, کسی کے گھر رشتہ لے کر جائیں تو ان کا رشتہ قبول نہ کیا جائے, سفارش کریں سفارش قبول نہ کی جائے. لیکن وہ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ کون ہے کون وہ. اس لیے دعا کرانی چاہیے اپنے گھر میں جو بڑے بزرگ ہوں, ان سے مساجد کے امام سے کیا ہمارے حضرت کے لیے دعائیں کرا دیں. پتہ نہیں کون بیٹھا ہوں اللہ کا پیارا, کیسے کیسے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو یہ مضمون آیا تو اس میں میں نے یاد آیا تو عرض کرتا ہوں. تو غیبی آواز آئی, اے بستامی وہ رات یاد ہے جب تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا, تم سے پوچھا گیا کہ درد کیوں ہوا, تو تم نے کہا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے درد ہوا. ارے دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ درد پیدا کرے, درد بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور درما بھی ہم پیدا کرتے ہیں, لائیے آپ کی توحید کہاں ہے, لائیے آپ کی توحید کہاں ہے. تو حضرت بستامی نے رونا شروع کر دیا. پھر آواز آئی, بستامی سردی کی رات تھی, کتے کا بچہ کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا, تم نے اسے اٹھایا, کیچڑ صاف کی, اس کو گرمی پہنچائی, اس کو زندگی ملی, ہم نے تمہارا یہ عمل قبول کیا, جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ, جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ. پیارے شیخ فرماتے تھے یہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کسی گھر کے نیچے سے گزر رہے تھے, اوپر ایک بدکار عورت کھڑی تھی, اس نے مٹی اور کیچڑ پھینک دیا, حضرت کی داڑھی ٹوپی چہرہ کپڑے سب گندے ہو گئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم لک الحمد و لک شکر. مریدوں نے آسینے چڑھا لی کہ اس عورت کی یہ مجال کہ آپ پر کچرا پھینکے, ہم اس کی ٹانگیں پکڑ کر چھپکلی کی طرح دیوار پر مار دیں گے. فرمایا خاموش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں صبر سکھایا ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اس لیے خبردار کچھ مت کہنا. مریدین نے پوچھا کہ حضرت معافی کے ساتھ آپ نے انا اللہ پڑھا, سمجھ میں آ گیا, لیکن اللہم لک الحمد و لک شکر کس بات پر پڑھا؟ فرمایا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھ پر آگ برسنے لگے, اگر آگ نہیں برسی کچرا برس گیا تو میں شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں. عزتن علی الکافرین، او کفار یہ مت سمجھو کہ تم جو ہم میں عارضی و انکساری دیکھ رہے ہو تو ہمیں تمہارا کوئی ڈر ہے یا ہم کمزور ہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جہاں دوسرا حکم آئے گا تو ہماری گردن پہلے کٹے گی، ہمارا سینہ پہلے حاضر، ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تکلیفوں کا کیا انعام ملے گا، فرمایا ایک اور آیت سے مدد لیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جاہدوا فینا کے بعد ہے لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ کرو پھر راستے کھلتے ہیں۔ اب مجاہدہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجاہدے کی چار تفسیریں ہیں، اس کی تفسیر ہمارے حضرت نے ہمیں بہت سمجھائی، لیکن وقت مختصر ہے تو مختصر عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا، اپنی خوشی کو کاٹ ڈالتے ہیں، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی خوشی کو کاٹ ڈالتے ہیں، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے۔ بادشاہ محمود نے، حضرت والد صاحب نے حضرت والا سے سنا واقعہ سنایا، معرف مثنوی میں لکھا ہے کہ بادشاہ محمود نے ایک دفعہ اپنے دربار اپنے خزانے میں سے قیمتی ہاتھی نکالا موتیوں والا، اور کہا کہ جو ایک وزیر کو بلایا اور کہا اس کو توڑ دو۔ وزیر نے کہا حضور آپ کے خزانے میں اس سے قیمتی کوئی موتی نہیں، میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں، میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا انعام دے دیا۔ دوسرا وزیر آیا، اس سے بھی بادشاہ نے یہی کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا، انعام مل گیا۔ ایک ایک وزیر آتے رہے، سب کو انعام ملتا رہا۔ آخر میں بادشاہ نے ایاس کو بلایا، ایاس آؤ اور اس ہاتھی کو توڑ دو۔ ایاس تو تیار بیٹھا تھا، اس نے پتھر لیا ہاتھ میں اور ہاتھی کو دے مارا، چکنا چور ہو گیا۔ پورے دربار میں شور اٹھ گیا کہ ایاس نافرمان ہو گیا، کافر ہو گیا، یعنی نافرمان ہو گیا، اتنا قیمتی موتی اس نے توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا ایاس یہ تو نے کیا کیا؟ کہا بادشاہ سلامت، ان وزیروں نے آپ کا حکم توڑ دیا، اس موتی کو نہیں توڑا۔ میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا، موتی کو توڑ دیا۔ آپ کا حکم زیادہ بہتر، زیادہ وزنی ہے، یا ہاتھی کی قیمت زیادہ ہے، آپ کا حکم زیادہ قیمتی ہے، ان لوگوں نے آپ کے حکم کو توڑ دیا، ہاتھی کو بچا دیا۔ میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا، ہاتھی کو توڑا۔ ہاتھی کا کیا ہے، یہ خزانے کا موتیوں کا کیا ہے، یہ آپ کے خزانے میں دوسرا بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہماری جتنی خواہشات ہیں، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو نہیں توڑتے کہ میرا دل ٹوٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ فرمایا کہ مر جاؤ لیکن موت نہیں آئے گی، یہ موت نہیں آئے گی۔ نیم جا بستانت وسط جہاں دیت، کہ اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتے ہیں، سو جانیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مت توڑو، اپنی خواہشات کو، جتنی ناجائز خواہشات ہیں، داڑھی منڈانا گناہ بلذت، داڑھی منڈانا، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا، ٹخنوں کو چھپانا، اور اسی طرح گھر میں تصویریں، اور آج کل مذہب والے صاحب نے فرمایا یہ حالات آ گئے کہ مورتیاں آنے لگی، ابھی بھی نہیں روکا تو اللہ حفاظت فرمائے، ایک اور درجہ آگے بڑھے گئے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہوئی، سب سے پہلے کس طرح شروع ہوئی، جب ان کے بزرگوں کا، خاندان کے بڑوں کا انتقال ہوا تو وہ یاد کر کے بڑا روتے تھے کہ ہمارے فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، بڑے اچھے تھے وغیرہ وغیرہ۔ شیطان پہنچ گیا، کہا یاد آتے ہیں؟ کہاں، ان کی شکل تو تمہیں یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ ان کی شکل سوچ کر اور ایک پتھر کا بت بنا لو۔ زبردست ترکیب آ گئی ہمارے ذہن میں، تو بت بنایا اور اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہت ابھی ایک اور بات کروں گا، عرس کیسے شروع ہوا، اس کے بعد یہ عرض کرتا ہوں۔ باغے چیزیں شروع میں جائز لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ گناہوں میں اور بدعات میں اور شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کروں گا بدعات عرس کیسے شروع ہوا۔ تو اب جب انہوں نے مورتیاں بنا لی جو اس زمانے میں ہوں گی، اب ان کے آگے بیٹھ جاتے اور ان کے تذکرے یاد کرتے۔ مثال کے طور پر بڑا سخی تھا، ہمارے جو بڑے تھے بڑے سخی تھے، بڑے اچھے اخلاق تھے، فلاں فلاں، کرتے 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 بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ کرتے کرتے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیجئے, پہلے تصویریں آئیں, پھر فلمیں وغیرہ چلیں, اب مورتیاں آنا شروع ہو گئیں. اور اس کیسے شروع ہوا؟ حضرت مفتی اعظم لائٹ پڑ رہی ہے, یہ گڑی کی. اور اس کیسے شروع ہوا؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا. دیکھیے, اللہ والے کا انتقال ہو گیا, ان کے ایک بہت پیارے خلیفہ اپنے شیخ کے قبر پر کبھی کبھار جاتے تھے حصہ لے ثواب کے لیے. جائز ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبروں میں جاؤ تاکہ قبرستان جاؤ تاکہ اپنی موت یاد آئے. اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے دعائیں. جنت البقیع میں مدینہ شریف جانا ہوتا ہے تو جنت البقیع بھی جاتے ہیں, تو وہ جاتے تھے. ایک ایک کر کے کچھ مریدین ساتھ ہونے لگے. اس زمانے میں موبائل نہیں, ٹیلی فون کچھ بھی نہیں, تو دوسرے شہروں کے جو مرید تھے اور بہت بڑے بڑے اللہ والے, انہوں نے کہا حضرت آپ جب جائیں تو ایک دن مقرر کر لیں تاکہ ہم بھی پہنچ جائیں. ابھی بھی بالکل جائز چل رہا تھا, کوئی بنا نہیں. اگر کوئی خرافات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ والے کا انتقال ہو گیا آہستہ. بعد میں ایک دو مریدوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ جانا عرس میں بدل گیا, یہ جانا عرس میں بدل گیا. اور آج کیسے کیسے وہاں خرافات ہو رہے ہیں, کیسے کیسے خرافات ہو رہے ہیں. عرس بڑے بڑے اللہ والے ہیں, وقت کے بڑے بزرگان دین تھے, خود بدعت سے بیزار تھے, لیکن بعد کے لوگوں نے وہاں پر اپنے بریانی کباب کے لیے اور اپنے حلوے بانڈے کے لیے, اپنے پیسوں کے لیے کیا کیا بدعت شروع کر دی. یہاں چادر کل بھی جیسے عرض کیا یا جمعے میں کہ چادریں چڑھانا, پھر وہاں پر نعوذ باللہ سجدے کرنا, قبر کی طرف منہ کر کے مانگنا کہ مجھے اولاد دے دو, میرا رزق بڑھا دو. ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ قبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے, شرطی آپ کو منع کر دیں گے کہ قبلے کی طرف منہ کرو پھر دعا مانگو, تاکہ کوئی بدعات میں اور شرک میں نہ چلے جائے. اور آج ہمارے یہاں کیا حال ہے, جگہ جگہ پر بڑے اللہ والے تھے لیکن بعد کے لوگوں نے بدعات میں اور رسومات میں چلے گئے, بدعات میں چلے گئے, شرک میں چلے گئے, اور قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں اور جانور قبر والے بزرگ کے نام پر قربان کر رہے ہیں اور شرکیہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اپنے دل کو توڑ دیں, اللہ تعالی کے حکم کو نہ توڑیں. اور شروع میں مشکلات آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, بڑا بوجھ ہوگا. اگر گناہ جب چھوڑیں گے, داڑھی رکھیں گے, کانٹے چبھ رہے ہیں, رفی نہیں جا رہی, لوگ ہنس رہے ہیں, بیوی ناراض ہوتی ہے, رشتے دار ناراض ہوتے ہیں. ایسے تک واقعات ہیں کہ جب شوہر نے داڑھی رکھی تو بیوی کہتی ہے طلاق دے دو, کہ جب میں نے شادی کی تھی وہ بغیر داڑھی والے سے شادی کی تھی, میں نے جو شادی کی تھی وہ بغیر داڑھی والے سے شادی کی تھی, تیری تو اب داڑھی آ گئی ہے, اس سے مجھے طلاق دے دو. ایسے ایسے معاملات, دین سے دوری, بزرگوں سے نفرت, علماء سے نفرت, میڈیا کی محبت, اس اسلام کو صحیح سمجھنا. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم نے فرمایا کہ اگر میڈیا والوں کو اسلام سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر کبھی شرعی پردے کے بارے میں بات کی, کبھی فلموں گانے جو نس قطعی گناہ ثابت گناہ ہیں کبھی ان کے خلاف بات کی نہیں. کتنے گھرانے ایسے تھے جن کے بارے میں پتا تھا کہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ان کے گھروں میں ٹی وی بند. کتنا ہی گھر میں ٹی وی وسیع چلتا ہو لیکن رمضان کے احترام میں جیسے ہی چاند نظر آیا ان کے گھروں میں ٹی وی بند, اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ٹی وی کھول دیا. لیکن آج کل کے اس میڈیا کی وجہ سے رمضان پروگرام ہے, رمضان یہ ہے, صبح سے لے کر رات تک دجال میڈیا کا بیٹھا ہوا ہے اور طرح طرح کی حدیثیں, غلط غلط باتیں بیان کر رہے ہیں. اور جن گھروں میں ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں ٹی وی چلاتے تھے لیکن رمضان کے احترام میں کم از کم ٹی وی بند رکھتے تھے. ویسے تو یہ ہر وقت کا حکم ہے, کوئی رمضان کا حکم نہیں ہے, لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ رمضان کے مہینے بند رہتا تھا. اب اداکارائے آ کر وہاں پر دینی پروگرام کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے بڑا اچھا پیغام بھیجا, کہا کہ شیطان رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے, حدیث شریف ہے کہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں تو بند ہو رہا ہوں لیکن میرے جو پارٹنر ہیں میڈیا والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب گناہ کرا رہے ہیں, میوزک بھی چلا رہے ہیں, بے پردگی بھی ہو رہی ہے, تالیاں, سب کچھ گناہ ہو رہے ہیں نہ, اور روزہ ہمارا پاس ہو رہا ہے, روزے میں ٹائم ہو رہا ہے. باقاعدہ غالباً دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ میں یا کسی اور دارالعلوم کراچی کا کوئی فتویٰ تھا مجھے یاد نہیں ہے, کسی نے لکھا کسی عالم نے کہ میرے پاس میڈیا والے آئے ہیں, میڈیا والے, اور کہتے ہیں ہمیں رمضان کا پروگرام کرنا ہے, آپ ہماری تیاری کرا دیں, ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے. ان کو کیا دین سے محبت, بس وہ دکھا دیا کچھ علم کی باتیں کر دی, تاریخ کی باتیں کر دی, صحابہ کے کچھ واقعات بتا دیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میڈیا میں سیدھا سیدھا کچھ غلط بات کہی جائے سب بند کر دیں گے. دس باتیں ہوں گی, دو باتیں تین باتیں دین سے غلط, پتہ ہی نہیں ہم سمجھ رہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں. قرآن پاک سے دور, قرآن پاک سے دور, تراویوں سے دور, سحری بھی ٹی وی کے سامنے, افطاری بھی ٹی وی کے سامنے, سب چیزوں سے دور, اور سمجھ رہے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. اب دین پہ عمل کر رہے ہیں اور یہ میڈیا کے ذریعے ہم دور ہو رہے ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کسی چینل پر آج تک والدین کے حقوق بیان کیے گئے؟ حالانکہ پتا ہے کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے نے ماں باپ دونوں کو قتل کر دیا, باپ نے اپنے بچیوں کو مار دیا, کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں, آئے دن کی باتیں ہیں. لیکن حضرت والد صاحب دامت برکاتہ کے بعد کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ باپ بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ مار رہا ہے, ماں کو گالیاں دے رہا ہے, تھپڑ مار رہا ہے. نہ والدین کے حقوق ہوں گے, نہ بیویوں کے حقوق ہوں گے, نہ صحابہ کی قربانیاں بیان کی جائیں گی, کچھ بھی نہیں. بس کچھ باتیں بیان کر دی تاکہ پتا چلے ہاں مذہبی چینل آ رہا ہے. اشعار پڑھا دیے, اشعار کی شرائط کیا ہیں وہ بھی پتا نہیں ہے. اشعار کی شرائط کیا ہیں, صحابہ نے اشعار پڑھے تھے وہ اشعار کیسے تھے, وہ باتیں کون سی تھی, وہ کیسے کیسے صحابہ کے جملے تھے. مرد عورت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فیشن شو لگا ہوا ہے اور ہم اشعار پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے بھی اشعار پڑھے تھے, صحابیات کے بھی اشعار تھے, وہ اشعار کیسے تھے, کیا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی تھی, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی تھی. اب لاکھوں روپے پیسے لیے جائیں گے, اشعار پڑھے جائیں گے, ان میں کیا مزہ ہوگا. اور پھر مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیں جب کوئی کام دین سمجھ کے کیا جائے گا, اب چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. انسان چھوڑتا اسی چیز کو ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہو, لیکن جب ان کو برا ہی نہیں سمجھے گا کیسے چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا علماء کی محبت, اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے. تو پہلی تفسیر, اپنی خوشی کو کاٹ ڈالتے ہیں, اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں. نمبر دو, الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا, جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب سنت موقع فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ نہیں کہ جب نیک ماحول ملتا ہے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں, لیکن جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ہم پر ہنستے ہیں, یہ کیسا طالب علم ہے, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, غیر شرعی تقریبات میں ناچ گانے میں بھی شریک ہیں. یہی سفید داڑیاں ہیں, یہی بیان کرنے والا ہے اور ناچ گانے میں آگے آگے, اس سے کوئی کیا دین کی بات پوچھے گا. ہم لوگ جماعت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے, نیک ماحول ملا ہے تو ہم بھی نیک ہیں, جہاں ماحول بدلا تو سب ختم ہو جاتا ہے. نمبر تین, الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا, اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا جاؤ جا کر کسی مدرسے میں دیکھو, کوئی استاد 40 سال سے پڑھا رہے ہیں, 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, پہلے حفظ کیا, پھر عالم بنے, پھر تخصص کیا, اب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا طلبا کو دیکھو کتنے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, دین کی خاطر کہاں کہاں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مان لیجئے کسی مدرسے میں کھانے میں بریانی قورمہ کباب ملتا ہو اور ان کو اپنے گھر میں چائے چٹنی ملتی ہو, لیکن گھر کی چٹنی پردیش سے اچھی ہوتی ہے. اللہ کا دین پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت کو دیکھو, اپنا بستر, اپنا پیسہ, پیدل جماعت گھر کے آرام کو چھوڑ کر پہاڑوں پر جنگلوں میں چلے جا رہے ہیں. خانقاہوں کو دیکھو, کہاں کہاں سے لوگ آ کر اصلاح نفس کے لیے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں, اور شیخ شہروں بستی بستی جا رہے ہیں اور احباب ساتھ غم اٹھا رہے ہیں. جو اللہ نے حافظ اور عالم کو ذہن دیا ہے, اس ذہن کے سامنے چھوٹی تنخواہ پر راضی ہونا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. ایک دینی مدرسے میں ایک دینی مدرسے میں اللہ والے استاد تھے. ان کا یہ واقعہ مجھے پتا چلا کہ ایک دن دوپہر کے وقت بھوک کی وجہ سے گھر چلے گئے. گھر میں بغیر پکی ہوئی کچھ دال رکھی تھی اور مسالے بھی نہیں تھے. پانی میں دال کو ابالا, نمک ڈالا, کھا کر واپس پڑھانے آ گئے. کیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا. ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ دین قائم ہے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سرائے میر کے گمنام مدرسے میں پڑھتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں, پھر جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کے لیٹر پیڈ اور وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فارغ دارالعلوم دیوبند, تو آپ کو بڑی عزت ملے گی. فرمایا میں عزت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا, میں تو رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس مدرسے میں میرا شیخ ہے, جلا بنا دل رکھنے والے مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری ہے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں تھے. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے. تو حضرت والا نے فرمایا میں پہلے نمبر پر درد دل اللہ کی رضا کو رکھتا ہوں, علم کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں. اگر علم مل گیا مگر تڑپتا ہوا دل نہ ملا, اشک بار آنکھیں نہ ملی, تقوی نہ ملا اور ساری دنیا کی دولت مل گئی, تو فرمایا اس سے بڑا یتیم مسکین اور خسارے والا کوئی بھی نہیں ہے. آج دین کا نام لینے والے دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, ایم بی اے کر رہے ہیں. مولانا رفیق بالا کوٹی رحمت برکاتہ بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں. انہوں نے کئی ملفوظات اس پر لکھے ہیں کہ دین کا علم حاصل کر کے دنیا کمانے میں لگ گئے اور اتنی بڑی دولت کو بلا دیا. ارے آپ تو انبیاء کے وارث ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے علماء جو کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی علم دین حاصل کرنے کے بعد پڑھا تھا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میں جو کمال ہے وہ اصل درس نظامی کی وجہ سے ہی ہے. بعد میں اگر یہ کہا جائے تھوڑی مدد اس سے حاصل ہو گئی, پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب نے تو یہ علم حاصل کر کے دنیا میں تو نہیں لگے, ہم پہ دنیا میں لگ جاتے ہیں. نقل کرنی تو ہمیں پوری نقل کرنی چاہیے, اس لیے میرا فرمایا کہ نقل کرنی ہے پوری کرو. اگر ان کی نقل ہم کرتے ہیں, انہوں نے یہ علم حاصل کیا دنیا کا علم, تو وہ کس طرح کیا, ان کی قربانیاں کتنی تھی, اور ساری زندگی دارالعلوم میں ہی رہے, ساری زندگی دارالعلوم میں رہے. ایک وقت میں پاکستان میں اسلام آباد میں حضرت کو بلایا گیا, چیف جسٹس بنایا گیا حضرت کو, یا اس کے قریب قریب عہدہ. حضرت نے منع کر دیا. اتنا بڑا عہدہ اسلام آباد میں, اتنا بڑا عہدہ, بات چھپی ہوئی ہے حضرت کی کتابوں میں. تو اس وقت کے صدر نے یہ کہا کہ آپ یہاں آ جائیں اور جب دارالعلوم جانا ہو وہاں چلے جائیں. کراچی کا میں دارالعلوم کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر اب بہت تفصیلی مضمون ہے. پھر اپنے شیخ کے مشورے سے 3 مہینے جو چھٹی کے تھے صرف وہ لگائے اور پھر واپس آ گئے. کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ اصل قدردان علم دین کے, اللہ والوں کے, بزرگان دین کے قدردان ایسے ہوتے ہیں علم کے. تو فرمایا کہ ارے آپ تو انبیاء کے وارث ہو, العلماء ورثۃ الانبیاء ہو, اتنی بڑی وراثت چھوڑ کر دنیا کی دولت کے پیچھے جا رہے ہو. حالانکہ انبیاء علیہم السلام نے تو وراثت میں درہم دینار کو نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے تو علم کی میراث چھوڑی. بات اصل میں یہ ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر ادب اور تقویٰ سیکھتے نہیں, نہ بعد میں ہی اس کا کوئی اہتمام کرتے ہیں. زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی ادب اور تقویٰ سیکھ لے تو اس واقعے میں دیکھے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک بات ذہن میں آئی کہ بعض حضرات اللہ والوں سے تعلق جوڑتے نہیں ہیں, تو ان سے جب کہا جاتا ہے کیوں نہیں جوڑتے, تو کہا کہ وہ فلاں فلاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب طالب علم ہو اس وقت بیعت ہونا یہ شیطانی خیال ہے. طالب علمی کے وقت بیعت ہونا یہ شیطانی خیال ہے, تو اس میں بیعت نہیں ہو آپ. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس زمانے کا یہ ملفوظ ہے, اس زمانے میں جو طلبہ ہوتے تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یاسین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایسا وقت بھی دیکھا کہ وہاں پر صدر مدرس سے لے کر چپڑاسی تک سب اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے، سب اللہ والے تھے۔ صبح اور شام مراد قال اللہ وقال رسول کی صدائیں ہوتی تھیں، اور رات کے وقت اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی تھیں۔ اور وہاں کا جو چوکیدار تھا، جو گھنٹا بجاتا تھا، وہ جب پہلا گھنٹا بجاتا تو کہتا اللہ اکبر، دوسرا گھنٹا جب بجاتا سبحان اللہ، تو تیسرا بجاتا تو کہتا الحمدللہ، پھر ایک شعر پڑھتا تھا کہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبلیں اپنی بولی بول کے چلی جائیں گی۔ یہ چمن جتنے دین کے کام ہیں وہ حضرت والا نے فرمایا قیامت تک رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے۔ دین کا جو کام ہے کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، وہ ایسا سمجھے کہ ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، بس تھوڑی سی نیند آ گئی ہے، دوبارہ بیدار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جس نے یہ کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، عمر کی جو تلوار ہے اس کا فیصلہ کر دے گی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا سر مبارک دیوار سے سر رکھے روئے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، خطبہ دیا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں۔ محمد کیوں کہا؟ درس قرآن میں عرض کیا کہ میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ قرآن کے جب ترجمہ الفاظ ہیں وما محمد الا رسول، اب اس آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نہیں ہے؟ اب اگر ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہی ترجمہ، وما محمد الا رسول، اور بھی بہت سے رسول گزر گئے، افا ام ماتا، اگر آپ مر گئے او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا یہ لو یا شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو یہ کیا دین کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات، تم میں سے جس نے محمد کی عبادت کی تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے، فان اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اللہ کو موت نہ آئے گی۔ جب یہ خطبہ دیا اور یہ قرآن کی آیت پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سکون آ گیا، اور ایسا لگا گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی اور فرمایا جو میرے محبوب جو لشکر جہاد کے لیے بھیج رہے تھے اب اس کی تیاری کرو۔ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں کر رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے یہ لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، اگر کوئی نہیں جائے گا تو ابو بکر صدیق اکیلا جائے گا، اور یا تو شہید ہو جائے گا یا فتح یاب ہو کر آئے گا۔ ایسا اللہ تمہیں عرض کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں، ایسے اللہ والے تھے، ایسی ان کے اس وقت کے حالات تھے، طالب علم پڑھائی کے دوران ہی صاحب نسبت ہوتے تھے۔ اب جب پڑھ لیا، اب کچھ مہینے کسی اللہ والے کے پاس رہے، نہ اس وقت کوئی فلمیں تھی، نہ گانے تھے، نہ یہ آلات تھے، ریڈیو ٹی وی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت کا ہی واقعہ ہے یا کسی اور کا واقعہ بتایا، کہ طالب علمی کے زمانے میں جب خط آتے تھے تو وہ خط ایک گھڑے میں ڈال دیتے تھے، سال کے آخر میں اب دوست بیٹھ کر خط پڑھ رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انا للہ کہہ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا ہوا؟ فلاں کی شادی ہو گئی، کیا ہوا؟ فلاں کے یہاں یہ اچھی بات ہو گئی، فلاں فلاں، پتا ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے حالات اور آج کے حالات۔ جگہ جگہ قدم قدم پر گناہ، اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا، ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا کہ داڑھی رکھ رہے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، بعض سنت کے مطابق رکھے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لی مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر اوپر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے. اور ایک روایت پکڑ لی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا جو شلوار ہے ازار ہے وہ پیٹ کی وجہ سے نیچے سرک جاتا ہے, ٹکنا چھپ جاتا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ حدیث پکڑ لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تکبر ہے تو گناہ ہے, تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی بہت زیادہ وضاحت فرمائی ہے دو تین صفوں میں, اور آخری دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں یہاں پر جو تھوڑی آسان ہیں. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبر کی نفی کس نے کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آج کون ہے جو ہمارے میں سے تکبر کی نفی کرے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے؟ پھر ایک فرمایا ہے کہ کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹکنا چھپایا ہو, ایک روایت سے پتہ نہیں چلتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک دفعہ تو ڈکنا چھپا کر دکھا دیتے کہ ہاں یہ تکبر ہو تو گناہ ہے ورنہ نہیں. تکبر اگر ہے تو ڈبل گناہ ہے, اور اگر تکبر نہیں تو ویسے ہی گناہ ہے. ہاں اتفاقاً کبھی ہو گیا, بے دھیانی ہو گئی, اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جب اٹھو تو پہلے ٹکنا شلوار اوپر کر لو تاکہ اگر بیٹھنے کی وجہ سے ٹکنا چھپ گیا ہے تو وہ اوپر کر لیں. اور فرمایا, عجیب بات فرمائی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ آج تک بڑے سے بڑا متکبر بھی اگر کوئی ہو جس کو ساری دنیا کہے تم متکبر ہو, اگر ہم اس پہ پوچھیں آپ میں تکبر ہے, نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہوں, کوئی نہیں مانے گا میرے اندر تکبر ہے. تو فرمایا کہ تکبر کی نفی کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کون ہے جو ہمارے اوپر سے نفی کرے کہ تیرے اندر تکبر نہیں ہے؟ یہ ایسے سمجھیں کہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی, اللہ حفاظت فرمائے کوئی شخص کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے, لیکن اگر وہ شخص وہی گناہ مسجد میں کرے تو کتنا خطرناک معاملہ. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, کتنا بڑا گناہ, اللہ حفاظت فرمائے. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, فیشن سمجھتے ہیں, ارے کیا ہوا نام بدل گیا شراب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وہی شراب, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, بسم اللہ پڑھ کر پھر پی لے, گناہ کتنا بڑھ جائے گا. تو ٹکنا چھپانا گناہ, لیکن اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو وہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات نے پوری تفصیل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ہر حال میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے, سوائے اگر لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے وہ الگ بات ہے, تکنا کھولے رکھنا ہے. تقریر ترمیزی میں یہ پوری تفصیل حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھی ہے. تو آج ہر بات میں اعتراض کہ میرا تکبر کی وجہ سے میں نے کیا ہی نہیں ہے, میرے اندر تکبر ہے ہی نہیں, میں تو ایسے ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میری پنڈلی سوکھ گئی ہے. حضرت والا سے سنا, میری پنڈلی سوکھ گئی ہے تو مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ڈھکنا چھپا دوں, بہت برا لگتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرے صحابی, بیماری اللہ کی طرف سے ہے, نافرمانی تیرے طرف سے ہوگی, میں تجھ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک کو دیکھا کہ ڈھکنا چھپا ہوا ہے تو فرمایا, اما لگا فیہ اسوۃن, کیا میری تمہارے لیے میری ذات کے اندر کوئی نمونہ نہیں ہے؟ چاہے کوئی مجبوری کی وجہ سے پینٹ بھی پہن رہا ہے, اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ڈھکنا کھلا ہوا ہو. حضرت والد صاحب نے دبئی کے ایئرپورٹ میں دیکھا کہ ایک صاحب نے پینٹ کاٹی ہوئی تھی, داڑھی پینٹ کاٹی ہوئی ہے, ڈھکنا کھلا ہوا ہے. شیخ مینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. آج ہر بات میں یہ مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ حکم شریعت کا ہر وقت کے لیے ہے, سوائے یہ کہ غلطی سے ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا ڈھکنا چھپا ہوا ہے. یا اسی لیے فرمایا, اتنا اوپر رکھو کہ ڈھکنا چھپا نہ رہے, یا شلواری اتنی اونچی بنا لی جائے کہ ڈھکنا چھپے ہی نہیں. اور اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اگر کسی بزرگ کا یا کسی کا ڈھکنا چھپا ہوا دیکھیں تو ان کے عیب کو تلاش مت کریں. میں کتنا اللہ تعالیٰ کا بڑا مجرم ہوں, میرے کتنے گناہ ہیں. اگر میرے گناہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دیں تو میری کتنی رسوائی ہوگی. تو کسی کے عیب تلاش کرنا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو اس زمانے میں جو طلبا ہوتے تھے وہ صاحب نسبت ہوتے تھے. آج کل فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرائی جائے. اللہ والے ویسے ہی طالب علموں کو اتنا وظیفہ نہیں بتائیں گے, وہ سارا دن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, حدیثیں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت ذکر بتائیں گے, سلوک طے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جن کے لیے ان کے شیخ حضرت گنگوئی فرماتے تھے، میرے خلیل کو اللہ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے، اتنے بڑے اللہ والے، انہوں نے دو طالب علموں کو ستون سے باندھ دیا۔ ایک طالب علم نے کہا، استاد جی رسی کھولیے، میں کوئی غلام نہیں ہوں، مدد سے اور بھی ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسی کھولی اور فرمایا، بیٹا معاف کر دینا۔ لڑکے نے کہا، ہاں ہاں معاف کر دیا۔ حضرت دوسرے طالب علم کے پاس آئے اور کہا، بیٹا آپ کو بھی کھولوں؟ شاگرد نے ہاتھ جوڑ دیے، استاد جی آپ میرے شیخ بھی ہیں، میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی مرضی زندہ رکھیں، آپ کی مرضی مار دیجئے۔ استاد جی روتے جاتے تھے اور رسی کھولتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اللہ تجھے قیامت تک عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت تک عزت عطا فرمائے گا۔ پہلے طالب علم کو دنیا جانتی نہیں، کس کا نام کیا ہے، کہاں گیا، کہاں انتقال ہو گیا۔ دوسرے طالب علم کو بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اور بچہ بچہ جانے گا۔ یہ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پر واقعہ یاد آیا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جب دور حدیث میں پہنچے تو مدارس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دور حدیث میں آئے تو پہلے گھنٹے سے لے کر سال کے آخر تک ہماری ایک حدیث بھی بغیر استاد سے سنے ہوئے نہ جائے، اور بڑی اس کے لیے مشقت اور محنت کی جاتی ہے کہ استنجا وغیرہ، وضو بھی وغیرہ بہت خیال رکھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بےچارے بہت کم ہی ہوتے ہیں، سو سو دو دو سو میں پانچ دس پندرہ اسی طرح ہو پاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری کسی کی آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور ان کے ساتھی نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دونوں کو تمام حدیثیں پڑھنی سننی ہیں اور وضو کی حالت میں سننی ہے۔ اب کہا کہ اگر وضو کسی کا خطا ہونے لگے پھر کب اشارہ کریں گے، اور ایک طالب علم استاد کو کوئی سوال کر کے اس میں الجھا دے، استاد سوال کرتا جواب دیتا رہے گا، دوسرے طالب علم جلدی سے وضو کر کے آ جائے گا۔ تو مولانا یحییٰ صاحب جو کہ حضرت شیخ الحدیث کے والد صاحب تھے، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، کچھ دن ایسا واقعہ ہوا، اللہ والے سمجھ گئے۔ تو ایک دن غالباً مولانا زکریا صاحب کو وضو کا تقاضا ہوا تو دوسرے نے کہا کہ استاد جی ایک سوال ہے، کہ ارے بہت تمہارے سوال ہو گئے، تھوڑی دیر آرام کرنے دو، یہ زکریا وضو کر کے آئے گا پھر سبق شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کے پڑھنے کا مزہ اور پڑھانے کا مزہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اور پیسے سب اس کے سامنے آ جائیں، لیکن جو علم دین کا جو مزہ ہے، اس کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس کے مطالعہ کرنے کا، سب کچھ اس کے سامنے مشکل ہے۔ ایک صاحب کا پتا چلا، کہا کہ مجھ سے چھ چھ گھنٹے قرآن حدیث تشریح حضرت والا کی کتابیں وغیرہ پڑھا لو، لیکن آدھا گھنٹہ مجھ سے ایک ساتھ کام نہیں ہو سکتا، دنیا کا آدھا گھنٹہ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، چاہے چھ چھ گھنٹے ہی کا مزہ ہی ایسا ہے۔ جس کو یہ مزہ لگ جائے، جس کو یہ مزہ لگ جائے، یہ ہے اصل مزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ادا کی، صحابہ نے سنی، وہ اللہ تعالیٰ سننے اور پڑھنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن حدیث، کتنی بڑی دولت ہے یہ، اتنی بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے، ترو تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے، اس کو یاد کرے، اس کی حفاظت کرے اور آگے پھیلائے۔ ایک جگہ فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو، میری لوگوں کو پہنچاتے رہو۔ کتنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ابھی مفتی انوار صاحب نے اتوار کے دن بڑا تفصیلی اس پر ماشاءاللہ درس دیا اور بڑا اچھا بیان کیا کہ آج کل یہ بات موبائلوں کے ذریعے عام ہے، بغیر کسی تحقیق کے بس جو میسج آیا، دو قطرے آنسو کے آ گئے، دل پہ پگھل گیا، بیان کر دیا آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرتبہ ایک میسج آیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرے گا، قرآن شریف میں آتا ہے۔ حالانکہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، کتنا بڑا گناہ، لیکن قرآن شریف میں تو کہیں بھی نہیں آتا یہ جملہ، کہیں بھی جملہ نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صاحب جو میسج آیا آگے بیان کرو، جو میسج آیا یہ ایک قسم کے دجال ہیں، ایک دجال کیا مطلب جو جھوٹی جھوٹی باتیں لا کر آگے بیان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا دجال تو آئے گا، اس سے پہلے 30 چھوٹے موٹے دجال آئیں گے جو دین کی باتوں کو غلط غلط بیان کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہے پتہ نہیں ہے، چاہے کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، کسی نے پوچھا کہ اگر ہم ایک بات بھیج دیں اور ہماری اس بات سے کوئی نماز شروع کر دے، کوئی دین پر آ جائے تو یہ کیا صحیح نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا نقصان ہو، وہ تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا، ہم نے جو گناہ کیا اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا کہ بغیر تحقیق کے آگے جو بات بیان کر دی۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ آج مدرسوں کی کمی نہیں ہے، کمی اخلاص اور درد دل کی ہے، کمی اس کی ہے کہ ہمارے کسی عمل میں ریا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر کالی رات ہو اور کالا پتھر ہو اس پر کالی چونٹی کا پتا چلے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا چلے گا۔ فرمایا ہے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اسی طرح داخل ہو جائے گا۔ ریا کیا مطلب؟ بھائی آپ یہ دعوت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک صاحب اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مال دیا ہوا، کوئی بات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا اگر نہیں کرے، وہ بےچارے سادے کہا اگر اس طرح نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا لیجئے یہ تو اور بڑا گناہ ہو گیا، اب تو اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، جہاں لوگ آ گئے دکھاوا آ گیا سب چیزیں ختم۔ حضرت والد صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، خوب مال دیا ہے، دولت ہے، اپنا گھر بناتا ہے، جو اللہ نے اس کو گنجائش دی ہے گھر بنا لیا، اچھا گھر بنایا، گناہ نہیں، اسی گھر میں ایک 5,000 کا ایک شو پیس لے کر آ گیا اس لیے کہ لوگوں کو اچھا لگے گا، گناہ دکھاوا ہو گیا، لاکھوں روپے کا گھر بنایا اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن 5,000 کا ایک شو پیس ایسا لے کر آ گیا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا، پکڑ ہو گئے۔ تو ریا اتنا بڑا گناہ ہے، کپڑے دکھاوے کے لیے پہننا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، اس طرح کے جوتے پہنوں کہ لوگ تعریف کریں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ بات کو پسند کرتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اچھے بھی تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو اپنے بندوں پر پسند کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے کہ لوگ میری چیزوں کی تعریف کریں، میری گھڑی کی تعریف کریں، میرے موبائل کی تعریف کریں، گاڑی کی تعریف کریں، تعریف مل جائے گی، آخرت میں ریا کا کیس چلے گا، دکھاوے گا۔ تو فرمایا کہ اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اسی طرح داخل ہو جائے گا۔ تو جب ہمیں ریا کا معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم اصلاح کیسے کروائیں گے؟ ہمارے جو اقابل موجود ہیں کیوں ان سے جا کر اصلاح نہیں کراتے؟ اپنا حال انہیں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت والا نے حکیم الامت تھانوی کی جب نصیحتیں سنائی تھی اور فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی طالب علم اگر ان پر عمل کر لے تو اللہ تو اشرف علی اللہ کے بھروسے پر قسم کھاتا ہے کہ اس کا نام علماء ربانیین کی فہرست میں آئے گا۔ فرمایا طالب علم 3 کام کر لے، نمبر 1 رات کو مطالعہ کر کے مجھولات سے معروفات کو الگ کر لے کہ کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو ذہن نشین کر لے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی صبح استاد سے سمجھ لیں گے، نمبر 2 استاد کے سامنے اپنے مجھولات کو معروفات بنانے کی کوشش کرے کہ رات جو نہیں سمجھاتا اب اس کو اپنے استاد کی تقریر سے سمجھ لے، اور نمبر 3 کسی طالب علم سے تکرار کر لے مگر وہ طالب علم امرت حسین نہ ہو۔ اب علم کی برکت کے لیے 2 کام اور کر لو، کیونکہ کتنی ہی محنت کر لو جس کے اندر برکت ہوگی اس کا مقابلہ محنت والا نہیں کر سکتا، اور برکت 2 وجہ سے آتی ہے، نمبر 1 اساتذہ کا ادب کرو، کسی استاد کی غیبت مت کرو، دل سے ان کا احترام کرو، جب سامنے آئیں ان کے سلام کا انتظار کرنے کے بجائے خود سلام میں پہل کرو۔ حضرت مولانا عبد الرحمان کیمل پوری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیعت ان کو بعد میں کیا، پہلے خلافت دے دی، وہ پہلے کسی چھوٹے مدرسے میں تھے، وہ درجات نہیں تھے یا کیا وجہ تھی، اس کے بعد سہارنپور میں پڑھنے آئے ہندوستان میں مظاہر العلوم سہارنپور میں، تو فرمایا مجھے کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بڑے ہوشیار بڑے ذہین سمجھ میں نہیں آیا، بہت سوچا تو یاد ہی آیا کہ میرے ایک استاد جو میرے بالکل چھوٹے درجے کے استاد تھے، عام طور پر جو طالب علم ہوتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو بزرگوں کے صحبت یافتہ طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے ہر قسم کے استادوں کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے لیکن ہمارے دور میں پڑھاتے تھے وہ بھی ہمارے استاد ہیں، جنہوں نے ہمیں نہیں پڑھایا لیکن ہم جب پڑھ رہے تھے اس وقت وہ مدرسے کے استاد تھے وہ بھی میرے استاد ہیں، ان کا بھی ادب و احترام۔ تو مولانا عبد الرحمان کیمل پوری کو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ میرے جو چھوٹے درجے کے جو استاد تھے ان کا دل نہ دکھ گیا ہو، فوراً خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں کوئی آپ کو ایسا کم سمجھ کے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس مجھ سے نالائکی ہو گئی، غلطی ہو گئی، جلدی میں چلا گیا، خط بھیجا، وہاں سے جواب آیا، بیٹا میرے دل میں ایسا ہی خیال آ گیا تھا کہ شاید تم مجھے کم سمجھ کے اور چھوٹے درجے کا استاد سمجھ کے تم نے مجھے بتایا نہیں، دعائیں نہیں لی، چلے گئے، اب میں تمہارے لیے خوب دعائیں کرتا ہوں۔ علم کا فیضان جاری ہو گیا۔ ایک بات دل میں آئی تو عرض کر دیتا ہوں، جب میں درس قرآن دیتا ہوں تو اس درس قرآن سے پہلے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور اس کا ثواب جس قاری صاحب نے مجھے 6 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ پڑھایا، اس سے میں پتا بھی نہیں قاری صاحب کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب ان کو ہم کہتے تھے، نام یاد نہیں ہے لیکن شکل ان کی آج بھی الحمدللہ یاد ہے، ان سے لے کر آج تک جتنے میرے اساتذہ ہیں اے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور انہی کی برکت دعائیں نظر آتی ہیں، پھر حضرت والا کو، پھر جن کی تفسیریں ہیں ان کو، ان کے استادوں کو، سب کو ثواب پہنچاتا ہوں، اللہ حضرت والا کا طریقہ ہے، اس کی برکتیں نظر آتی ہیں ان کی، کیونکہ ان کے پاس جب اعمال ثواب پہنچے گا، کہاں سے آیا فلاں نے، فلاں کون ہے، یہ دعائیں نہیں ملیں گی بزرگوں کی، اور آج ہم اپنے اساتذہ کو حقیر سمجھتے ہیں، بزرگان دین کو، جس شیخ سے تعلق ہے یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، بقیہ کی قدر نہیں، بقیہ کا ان کی خدمت نہیں۔ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، فرمایا کہ بعض طلبہ ادب بھی ان استادوں کا کرتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، اور جو مشہور نہیں ہوتے ان کا ادب بھی نہیں کرتے، بڑی ناشکری کی بات۔ استاد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس کے دوران کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کہا وہ بھنگی گزرتا ہے تب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یا کوئی اور، مجھے امام صاحب کا نام یاد آ رہا ہے، کہا حضرت، کہا یہ میرا استاد ہے، کہا کیسے استاد ہے، کہا اس سے کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے پتا چلا یہ مسئلے کا جواب، تب میں نے اس، جب مجھے بتایا اس نے یہ جواب تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا استاد ہے، ایک مسئلہ سیکھ لیا میرا استاد ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے۔ تو فرمایا کسی استاد کی غیبت مت کرو، دل سے ان کا احترام کرو، جب سامنے آئے ان کے سلام کا انتظار کرنے کے بجائے خود سلام میں پہل کرو، اور نمبر 2 اپنی جوانی کو غلط استعمال مت کرو، قیامت کے دن ایسا شخص تمام انبیاء، اولیاء، دوست احباب کے سامنے رسوا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مجاہدے کی تفسیر نمبر 4، الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہائی المناہینا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرما دیا، جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ان کو نہ کر کے اپنے دل پر تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ دل پر غم اٹھانا اسے غم حسرت کہتے ہیں، دل کی حرام آرزوؤں کا خون کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، کہ خون تمنا سے اللہ ملتا ہے، اس پر بیان کرنے کی احکر کے اندر ہمت نہیں ہے، حضرت والا کے اشعار ہیں، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینہ، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میری چشم تر کا منظر، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عارفہ زانت ہر دم آمنو کہ گزر کردن از دریائے خون، اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حرام خواہشات کا خون پیا، اس خون سے عبور کر کے پھر آگے اللہ سے ملے ہیں۔ کسی نے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، کہ حضرت اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان یہ خون تمنا کا سمندر کیوں ڈال دیا؟ فرمایا تاکہ درباری غیر درباری کا فرق معلوم ہو جائے، تاکہ درباری غیر درباری کا فرق معلوم ہو جائے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے فقط خون ارماں چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن تمناؤں سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، ان سے بچنا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ شیخ کیا کریں، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا تقاضا ہو رہا تھا، میں اکیلا تھا، میں نے یہ لعنت والا کام کر لیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو اور میں اکیلے ہوتے کب ہیں؟ ایک جگہ سے والد صاحب کے پاس کوئی فون آیا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کہا حضرت نہیں میں وعدہ اکیلا ہوں۔ کہا نہیں آپ اکیلے ہیں ہی نہیں۔ تو دو تین دفعہ ہوا تو حضرت والد صاحب نے یہی بات فرمائی، تو اور میں اکیلے ہوتے کب ہیں؟ وہ معکم اینما کنتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیمرہ کی نگرانی سے ڈرنے والوں، ہم لوگوں پر بھی اللہ کے سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ علم یعلم بأن اللہ یرا کا ترجمہ، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور انہی دو آیتوں کا یقین اللہ والے دلاتے ہیں، انہی دو آیتوں کا یقین اللہ والے دلاتے ہیں۔ شروع شروع میں سے زبان پر جملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ جملہ حقیقت بن جائے گا، تصور ایسا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری نظر پر ان کی نظر پاسماں رہی، میری نظر پر ان کی نظر پاسماں رہی۔ افسوس کے اس راز سے اب تک بے خبر تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والے سلامت برکاتم کے لیے صحت کے لیے دعا فرمائے۔ موبائل کانفرنس پر 16 افراد نے بیان سنایا، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے ان کے والدین کی نیند اور بیماری اور صحت کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔